أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو آج کی جو ہماری نشست ہے ظاہر ہے ون آف ہے اور اس میں بہرحال ذیشان بھائی کافی عرصے سے میرے خیال ہم کئی مہینوں سے پلان کر رہے تھے کہ کوئی ایک گیدرنگ ہو جائے اور بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ اگر انسان نہیں تو کم از کم ملائکہ ہمیں اس قابل سمجھیں کہ وہ شریک ہو جائیں ہمارے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کا جو بھی ہماری ایفرٹ ہے اس کا ثواب بھی ہم ان شاء اللہ نیت کریں گے کہ ہم سب کے والدین میں سے جو جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے نام ہدیہ کر دیا جائے, یعنی کہ سب کے, جیسے میرے والد والدہ دونوں مرحوم ہیں تو ایک یہ نیت کر لیتے ہیں ہم ابتدا میں. بات جو ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ ابھی میں نے جو 13 رجب کو تھوڑا سا میں دیکھ رہا تھا امام علی علیہ السلام کے آثار میں سے, تو مجھے کتاب التوحید میں ایک حدیث ایسی ملی کہ جو بہت ہی زیادہ, مطلب یوں سمجھ لیں, انسپائرنگ اور بڑی انفارمیٹیو تھی. یعنی اس قسم کی انفارمیشن میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی, اس سے آشنا نہیں ہوا تھا. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے قیامت میں کیا ہوگا اور اسٹیج وائز اور وہ ساری چیزوں کو سمجھایا ہے وہ بہت اچھا لگا تھا مجھے, کیونکہ ہمارے پاس جو انفارمیشن بڑی لیکنگ ہوتی ہے قیامت اور آخرت کے حوالے سے وہ یہ کہ اس مقام کی ڈیٹیلز, ہم اس کی ایک اوور آل کیفیت کو تو جان رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیزیں ہوں گی, لیکن ہاؤ اینڈ ان واٹ سیکوینس اینڈ ان واٹ وے, تو وہ میں نے پھر میرا دل چاہا کہ میں اس کو آپ لوگوں سے شیئر کر لوں جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. لیکن اس سے پہلے دو جگہوں پہ قرآن کریم کی آیتوں کو یاد دلا دیں جس پہ وہ بیس کرتی ہیں. پہلا تو ایک یہ کہ پروردگار نے جب اس دن کا ذکر کیا ہے قیامت والے دن کا, یا بلکہ ایک اپنے اخروی دن کا, تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی مقدار یعنی کوانٹیٹی ہمارے دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 ہے. تعرج الملائکت والروح الیہ فی یوم, کہ اوپر جاتے ہیں, اسینڈ کرتے ہیں ملائکہ اور روح خدا کی طرف, فی یوم ایک دن میں, کانا مقدارہ 50,000 سنۃ, جس کی مقدار کا مطلب کوانٹیٹی, جس کا میجرمنٹ کتنا ہے, 50,000 سنۃ سال, یعنی دنیا کے میجرمنٹ کے لحاظ سے 50,000 سال کے برابر ہے. یہ ایک خاص بات تھی. دوسرا پھر یعنی کہ قیامت کے دن کے حوالے سے کہ ایک اوور آل جو تصویر بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے, جو موسٹ ایکسکلوسیولی شاید سورہ زمر میں بیان کی گئی ہے, ہم پہلے اس کو پڑھ بھی چکے ہیں لیکن پھر تھوڑا سا میں اس کو یاد دلا دوں کہ والارض جميعا قبضته يوم القيامه, یعنی جب قیامت کا یوم آئے گا, اور یوم سے مراد ظاہر ہے کہ دنیا کا دن نہیں ہے, یوم سے مراد مرحلہ ہے, وہ اسٹیج آئے گی قیامت کی, تو پوری کی پوری عرض کیا ہوگی, الارض جميعا قبضته, اللہ کی مٹھی ہوگی, قبضہ ہوگا. والسماوات مطویات بیمینہ, اور جتنے بھی آسمان ہیں وہ لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, قیامت کے دن سب سے بڑی تبدیلی کیا رونما ہوگی کہ زمین اور آسمان خدا کے ڈائریکٹ کنٹرول میں آ جائیں گے, جو بنیادی تبدیلی کے. اس وقت بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دوسری چیزیں ہیں جو گورن کر رہی ہیں زمین اور آسمان میں موجود لائف کو, ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈائریکٹ کنٹرول کی بات ہے کہ زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور سور میں پھونکا جائے گا, فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, تو جتنے بھی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی چمک سے مدہوش ہو جائیں گے, اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے, مگر جسے اللہ چاہے. یعنی کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن پر سور کے پھونکے جانے کا اثر یا سور میں پھونکے جانے کا اثر نہیں ہوگا. ثم نفخ فیہ اخرى, اور پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, تو وہ سب کے سب جو مدہوش ہو گئے تھے, بے ہوش ہو گئے تھے, بظاہر مردہ ہو گئے تھے, وہ سب کے سب حالت قیام میں آ جائیں گے, یعنی کھڑے ہوں گے یا ریڈی ہوں گے. ینظرون, انتظار کی حالت میں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. یعنی یہ سورج اور چاند اور ستارے جتنے بھی روشنیاں اور انوار ہیں جو زمین کو لائٹ فراہم کرتی ہیں, وہ سب ختم. جو قرآن کریم میں کہ سورج ختم ہو جائے گا, اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت, تو زمین براہ راست اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. وَوَضِعَ الْكِتَابِ, کتاب لا کے رکھ دی جائے گی بیچ میں کہ اب فیصلہ اس کے مطابق ہونا ہے. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ, انبیاء آ جائیں گے. وَالشُّهَدَا, جتنے گواہ ہیں خدا کی طرف سے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے درمیان جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کا سب حق کی بنیاد پر ہوگا, اور کسی پر بھی کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا اس یوم. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک بیک گراؤنڈ. تاکہ کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ خدا نے لکھ دیا ہے, اپنے جو قوانین بتا دیے تھے ہم کو اور ہمارے ہاتھ میں دے دیے تھے کتابی شکل میں, انہی کو لا کے رکھا جائے گا کہ اب فیصلہ اس کی بنیاد پر ہے, اس کی بنیاد پر ہے. نہیں, لوح محفوظ نہیں, اب قرآن سمجھ سکتے ہیں. یعنی کتاب سے مراد کہ وہ لکھے ہوئے نظام اور قوانین کہ جو مجھے اور آپ کو بتا دیے گئے تھے, اور وی ویئر ایکسپیکٹیڈ ٹو ابائڈ بائی دیٹ بک اور ابائڈ بائی دوز رولس اور لیو بائی دوز رولس. تو وہ الہی کتاب جو ہے, وہ قوانین وہ لا کے رکھ دی جائے گی کہ, لیکن ظاہر ہے رکھنے کا مطلب یہ بک نہیں ہے, بلکہ دیٹ واز الائیو, وہ الائیو ہوگی اور اس وہ براہ راست گواہ ہوگی وہ کتاب بھی کہ یہ اس کے مطابق تھا یا نہیں. ٹھیک ہے, یہ بیک گراؤنڈ تھا تاکہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں کہ آخرت کے حوالے سے جو ایک پکچر ہے قرآنی وہ ذہن میں رہے. اب حدیث ہے, یہ باب ہے دو گانا پرستان, یعنی ثنویت اور ڈویلٹی اور شرک وغیرہ جو کے قبول کرنے والے ہیں ان کی رد میں. کتاب التوحید جو شیخ صدوق کی ہے اس میں بہت سارے چیپٹرز ہیں, تو اس میں ایک چیپٹر یہ ہے اور پیج, بہرحال اس میں کیونکہ یہ عربک اور پرشین مکس ہے تو نمبر آف پیجز زیادہ ہیں, بہرحال حدیث نمبر 5 ہے یہ اس چیپٹر کی. یہ لکھی ہوئی تو نہیں کہہ سکتے, یہ کمپائلیشن ہے شیخ صدوق کا, اور اس میں انہوں نے ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کی جو توحید پر ہیں. کہ ایک شخص آیا اور امام علی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا, یا امیر المومنین, مجھے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں شک ہو رہا ہے. انی قد شککتو فی کتاب اللہ المنزل, مجھے شک ہو رہا ہے اللہ کی کتاب میں. تو آپ نے فرمایا, ثقلت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں یا تیری عزا میں بیٹھے, کس طریقے سے تو شک کر سکتا ہے اللہ کی کتاب میں جو نازل کی گئی ہے. وہ شخص کہتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کی کتاب میں پاتا ہوں کہ ایک حصہ دوسرے کی تکذیب کرتا ہے, یعنی ایک حصہ دوسرے کو فالسیفائی کر رہا ہے. یکذب, کانٹرڈکٹ نہیں, یکذب, تکذیب کر رہا ہے, جھٹلا رہا ہے. بعضہ بعضا, کہ ایک حصہ دوسرے کو جھٹلا رہا ہے, یعنی ایک جگہ کچھ بات ہو رہی ہے دوسری جگہ بالکل اس کی بات ہو رہی ہے جو اس کو جھٹلا رہی ہے. فَكَيْفَ لَا أَشُكُّ فِيهِ, تو میں کیسے اس میں شک نہ کروں. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّ كِتَابَ اللَّهِ لَيُصَدَّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا, کہ حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے نہ کہ تکذیب. وَلَكِنَّكَ لَمْ تُرْزَقْ عَقْلًا تَنْتَفَعُ بِهِ, لیکن تمہیں عقل کا رزق نہیں ملا ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو. یعنی الفاظ بہت خوبصورت ہیں, اس لیے رزق, یہ عقل جو ہے یہ رزق ہے جو خدا کی طرف سے ملتا ہے, اور یہ بہترین رزق ہے جس کا انسان کو خدا سے سوال کرنا چاہیے. تمہیں لم ترزق عقلا, تمہیں عقل کا رزق نہیں ملا ہے کہ تم اس سے نفع حاصل کر سکو, فائدہ اٹھا سکو. فہاتی ما شککت فیہ من کتاب اللہ عز و جل, تو بتاؤ لاؤ کیا ہے, کون سی چیز تمہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں شک میں ڈال رہی ہے. اب اس نے بتانا شروع کیا, پورا ایک تفصیلی ہے, مطلب میں اس کو پڑھنے بیٹھوں تو آدھا گھنٹہ اسی میں ہو جائے, لیکن جب میں امام علیہ السلام کا جواب ہے اس میں میں ان آیتوں کو پڑھ دوں گا. یعنی مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے, پہلا اعتراض پڑھ دیتا ہوں, خدا کہہ رہا ہے کہ فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, کہ اس دن قیامت کے دن ہم کچھ لوگ جو ہیں انہیں خدا کا انکار کرنے والے, ان کو ہم بھلا دیں گے جس طریقے سے انہوں نے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا. اور پھر اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, کہ اور تیرے رب کو نسیان نہیں ہوتا. تو یہ میں کیا سمجھوں اس سے, ایک طرف خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو بھلا دیں گے, وہاں بھی لفظ نسیان استعمال ہو رہا ہے قیامت کے دن, اور ایک طرف کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. پھر یہ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس دن جب قیامت کا دن واقع ہوگا تو صرف ہمارے اذن کے سوا کوئی کلام نہیں کرے گا, کوئی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا. اور پھر ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے. تو یعنی وہ کہنے لگے, بہت تفصیلی اس نے یہ سب پیش کیا کہ یہ مجھے ٹکرا رہی ہیں یہ آیتیں, تو مجھے بہت ڈاؤٹ فیل ہو رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ سب بات وہ کرتا رہا اور کافی تفصیلی بات ہے. پھر اس کے بعد جب اس نے اپنی بات ختم کر دی تو آپ نے اب جواب دینا شروع کیا. فقال علی علیہ السلام قدوس ربنا قدوس, کہ ہمارا رب صاحب قدس ہے, یعنی پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ان تمام چیزوں سے, بلند و بالا ہے. تبارک و تعالی علوا کبیرا, نشہد انہ ہو الدائم الذی لا یزول, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ دائم ہے, یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے, جس میں کوئی زوال نہیں ہے, کوئی کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے خدا کے پاس. ولا نشک کو فی ہے, اور ہم خدا کے بارے میں کوئی شک نہیں رکھتے. ولیس کمثلہ شیئن, اور کوئی شے مثل خدا نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, اور وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. مثل اور مثل میرا خیال ہے میں نے پہلے بتایا تھا, لیکن خدا کی مثل ہے, مثل نہیں ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, لیکن لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. تو مثل اور مثل میں فرق ہے. یعنی مثل جو ہے وہ کہتے ہیں ایک چیز کی, خدا کی تجلی کو, مینیفیسٹیشن کو, تجلی مثل ہے. مثل کہتے ہیں خدا کے جیسا ہونا, خدا کی تشبیہ ہونا. تو خدا کی تشبیہ کوئی نہیں ہے, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھیں اور ہم کہیں کہ یہ خدا جیسی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ خدا کی صفات اور اس کی تجلیات اور اس کی مینیفیسٹیشن وہ چیزوں میں موجود ہیں, تو وہ مثل ہیں نہ کہ مثل ہیں. تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اور اللہ کی کتاب حق ہے, رسول حق ہیں, ثواب اور عقاب حق ہے. فَإِن رُزِقْتَ, اب یہ بہت اہم جملے ہیں, فَإِن رُزِقْتَ زِيَادَتَ ایمَانٍ اَوْ حُرِمْتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ, اگر تجھے ایمان کی زیادتی کا رزق ملتا ہے, دیکھیں بار بار اب لفظ رزق استعمال کر رہے ہیں, اگر تجھے رزق عطا ہوتا ہے ایمان کی زیادتی کا, یا تجھے اس سے محروم رکھ کر دیا جاتا ہے ایمان سے, فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ, یہ اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایمان عطا کرنا, دل کو روشن کرنا, یقین دینا, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ, ان شاء رزقك و ان شاء حرمك, اگر اس کی مشیت ہے تو تجھے وہ رزق عطا کرے گا اور اگر اس کی مشیت ہے تو تجھے اس سے محروم کر دے گا. ذالک, ایسا ہی ہے. ولیکن سأعلمک ما شککت فیہ, لیکن میں تجھے عالم کر دیتا ہوں, یعنی اس حقیقت کو کھول دیتا ہوں تیرے لیے جس میں تجھے شک ہو رہا ہے, میں تجھے وہ علم دے دیتا ہوں. ولا قوت الا باللہ, اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے خدا کے. فَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكَ خَيْرًا, اگر اللہ تیرے لیے خیر کا ارادہ رکھتا ہے. أَعْلَمَكَ بِعِلْمِهِ وَثَبَّتَكَ, تو جو علم ہے اس کے ذریعے سے تجھے عالم کر دے گا اور تجھے ثابت کر دے گا, یعنی مضبوط کر دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ علم الگ ہے, عالم ہونا الگ ہے. عالم ہونا رزق خدا ہے کہ انسان کے علم موجود ہے لیکن وہ علم انسان جذب کر پائے, وہ علم انسان کی ذات کا حصہ بنے, یہ رزق خدا ہے, رزق پروردگار ہے. اگر خدا ارادہ کرے گا تیرے لیے خیر کا, أعلمك بعلمه, اس علم سے تجھے عالم بنا دے گا. وثبتك, اور تجھے ثابت کر دے گا. وإن يكن شرا, اور اگر تجھے تیرے لیے خدا خیر کا ارادہ نہیں رکھتا. ضللتا و ہلکتا, تجھے گمراہی میں چھوڑ دے گا اور ہلاک کر دے گا. یعنی یہ معاملہ خدا سے تمہارا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان جملوں میں یہ بات کتنی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آئمہ علیہ السلام کبھی بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم جو چاہیں کر دیں اور خدا کچھ چاہے اور نہ چاہے اور ہم یہ دے دیں اور وہ دے دیں. جس قسم کا ہم ایک وہ بناتے ہیں, ایک بلیف لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو یعنی بالکل وضاحت سے آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں تیرے سامنے یہ علمی نکات کھول سکتا ہوں, تجھے عالم نہیں بنا سکتا. یہ خدا کا رزق ہے, خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے انسان کو کہ وہ ایک حقیقت کا عالم ہو جائے اور وہ چیز اس کے قلب. پھر آپ بیان فرمانا شروع کرتے ہیں کہ خدا کا قول نسوا اللہ فنسیہم, کہ قیامت میں کیا ہوگا کہ ہم نے, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, ہم نے ان کو بھلا دیا. نسیان یعنی فراموش کر دینا. اچھا, اور نسیان بھی آگے جا کے اس کی میننگ آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نس اللہ فی دار الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں, دنیا کے گھر میں جب وہ تھے تو اللہ کو فراموش کیا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ لم یعملوا بطاعتہ, اللہ کو فراموش کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت پر عمل نہیں کیا. جو خدا کی اطاعت پر عمل نہ کرے اس نے کیا کیا؟ خدا کو فراموش کر دیا. فَنَسِيَهُمْ فِي الْآخِرَتِ, تو ان لوگوں کو بھلا دیا ہے یا بھلا دیا جائے گا آخرت میں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي ثَوَابِهِ شَيْئًا. اطاعت کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنے بندوں سے یہ مانگا ہے کہ تم اگر میرے بندے ہو تو تمہیں اس طریقے سے رہنا ہے. یعنی اگر تم میرے بندے ہو تو تمہیں یہ اس طریقے سے زندگی, جیسے چھٹے امام نے ایک دہریے کے ساتھ گفتگو میں ایک بہت زبردست بات کہی ہے, مطلب بہت ڈیپ ہے وہ. آپ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات خدا کو پہچانتے ہیں. اس کا ثبوت کیا دیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے جو قوانین مقرر کیے ہیں وہ سب کے سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں. یعنی خدا کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے عارف باللہ کی طرح ہیں, کسی عارف کی طرح ہیں, دلیل و برہان و وہ رکھتے ہیں. یعنی جو خدا کے مقرر کیے ہوئے قوانین کی اطاعت کر رہا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے اور خدا کا بندہ ہے. تو لم یعملوا بطاعتہ, جو اللہ کی اطاعت پر عمل نہیں کرتا اس نے گویا دنیا میں خدا کو بھلا دیا, فراموش کر دیا. تو خدا اسے آخرت میں فراموش کر دے گا. یعنی کیا مطلب؟ کہ اس کے لیے ثواب خدا میں کوئی حصہ نہیں ہے. فصاروا منسيين من الخير, یعنی اس کو خیر خدا سے فراموش کر دیا جائے گا, خیر اپنا منہ سے منہ موڑ لے گی. یہ مطلب ہے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا یاد رکھ رہا ہے یا خدا بلا رہا ہے, کہ جس نے دنیا میں اللہ کی اطاعت پر عمل نہیں کیا اس نے دنیا میں خدا کو بھلا دیا, آخرت میں اس کو بھلا دیا جائے گا, یعنی جو ثواب اور خیر خدا نے آخرت میں رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور پھر جو تم نے کہا کہ قول خدا ہے کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, یعنی نسیان کا مطلب کیا ہے کہ ان کے لیے ثواب نہیں ہے جیسے اولیاء خدا کے لیے ثواب ہے. یہ اولیاء خدا کون ہیں؟ کہ جو دنیا میں اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے, ذاکرین, اللہ کو یاد کرنے والے تھے, حین آمنوا به و رسولہ, جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے, وخافوہ بالغیب, اور اللہ کا خوف رکھتے تھے بغیر دیکھے ہوئے. یعنی ان کوالٹیز کو آپ نے کیا فرمایا, یہ اولیاء خدا ہیں جو دنیا میں یہ کوالٹیز رکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں, خدا کو یاد رکھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں, اور خدا سے خوف رکھتے ہیں بالغیب. یہ اولیاء خدا ہیں. تو ان کے لیے خدا نے جو ثواب مقرر کیا ہے اس ثواب سے یہ تمام لوگ دور کر دیے جائیں گے, یہ آخرت میں بھلا دیے جانے کا مطلب ہے. یہ مطلب ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس سے تمہیں ٹکراتا ہوا قول نظر آ رہا ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لَيْسَ بِالَّذِي يَنْسَى وَلَا يَغْفُلُ, یعنی چاہے نسیان ہو چاہے غفلت ہو یہ خدا کو لاحق نہیں ہوتی ہے, بَلْ هُوَ الْحَفِيظُ الْعَلِيمُ, وہ ہر شے کا حافظ بھی ہے ہر شے کا علیم بھی ہے. اور یاد رکھو کہ جس طریقے سے عرب نسیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ قد نسی فلان فلا یذکرنا, بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے میری یاد کو بھلا دیا ہے, یا وہ مجھے خیر کے ساتھ یاد نہیں رکھتا, نہ کہ دماغ سے نکال دیا ہے. یعنی آپ نے بتایا کہ لٹرلی عرب جو ہیں جب نسیان کی بات, ہم بھی میرے خیال ہے اس میں بات کرتے ہیں نا کہ جب کسی شخص سے بہت دنوں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی, فون نہیں کیا, کچھ نہیں, تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے تو بالکل بھلا دیا ہمیں. تو بھلا دیے نہ کا مطلب یہ تھوڑی کہ دماغ سے نام وائپ آؤٹ ہو گیا یا فراموشی کا شکار ہو گیا, مطلب یہ کہ اب آپ جو ہیں اپنی یاد, جو آپ کی یاد یا کانشیسنیس, کانشیس جو میموری ہے اس میں آپ مجھے شامل نہیں کرتے یا اپنی دعائیں خیر میں مجھے یاد نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ عرب بھی جب نسیان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں, یعنی اپنے خیر کے چیپٹر میں سے آپ نے مجھے نکال دیا ہے. تو یہ آپ نے اس کو کلیئر کیا کہ یہ ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو تمہیں ٹکراتی بھی لگ رہی ہے. یعنی نسیان یا بھلانا یا غفلت خدا کے لیے نسیان کا تصور نہیں ہے, خدا اس سے بالا تر ہے. لیکن جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو قیامت کے دن فراموش کر دیا, تو فراموش کا مطلب ہے کہ وہ ثواب جس کا اطاعت گزاروں سے, مومنین سے, اولیاء سے وعدہ ہے, اس ثواب نے ان سے منہ موڑ لیا. یعنی گویا ثواب الہی نے ان کو فراموش کر دیا کہ جب یہ اس کو لینے پہنچیں گے تو وہ ثواب ان سے کہے گا آپ کون ہیں, میں آپ کو نہیں جانتا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا تھا, یعنی اطاعت خدا کو اپنی زندگی کے نصاب میں سے باہر نکال دیا تھا. پہلا آپ نے فرمایا تھا. دوسرا پھر جو اس کی تفصیلی بہت آیتیں اس نے نقل کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے کہا کہ یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو آئیں گے روح اور ملائکہ صف در صف, لا یتکلمون, اور اس وقت کوئی کلام کرنے کی استطاعت اور تاب نہیں رکھتا ہوگا مگر جس کو رحمان نے اذن اور اجازت دی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں کر سکتا, بول نہیں سکتا. پھر یہ کہ قرآن کریم کی آیتیں نقل کرتی ہیں کہ قیامت میں لوگ کہیں گے، مشرکین کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کی قسم ہم اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے. یعنی جب ان کو پکڑ کے لایا جائے گا تو وہ اپنے شرک کا انکار کر رہے ہوں گے. پھر قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، کہ قیامت میں یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں جب انسانوں کی جماعتیں محشور ہوں گی تو ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے. یہ بھی قیامت کا ایک منظر ہے. پھر قرآن کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم ونشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے جو انہوں نے کمایا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تمام کی تمام آیتیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب سوچ رہے ہیں نا کہ یہ سب ایک دوسرے سے کولائڈ کر رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں برے طریقے سے، کہ کہیں مہر لگ رہی ہے، کہیں بول رہے ہیں، کہیں لعنت کر رہے ہیں، کہیں بغیر اذن خدا کے کوئی بول نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ تو یہ اور واقعی یعنی کہ ایون ہم سے بھی یہ بات کہی جائے تو ہمارا بھی دماغ چکر کھا جائے کہ یہ کیا ہے، کیا مطلب ہے ان تمام باتوں کا. تب اس کو جو ہے نا، اس پورشن کو میں نے بہت انجوائے کیا جس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ ذَلِكَ، یہ جتنا کچھ بھی ہے فِي مَوَاطِنَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّن مَوَاطِنِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، یہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں یہ ایک مرحلہ نہیں ہے بلکہ یہ ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں یوم قیامت کی. تو یہ بہت ایک زبردست اور نیا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں، ڈفرینٹ مواطن ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں مختلف ٹھہرنے کی جگہ ہیں. وطن یعنی جو ٹھہرنے کا ہے، مختلف ٹھہرنے کی جگہ ہیں اس یوم میں. اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جو بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ الذی کان مقدارہ خمسین الف سنتن، کہ جب وہ دن قائم ہوگا قیامت کا دن تو اس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی اور لوگ اس دن میں اسٹیج بائی اسٹیج ٹرانسفر ہوں گے. کہ یہ نہیں کہ قیامت کا جو دن ہے وہ ایسا ہے کہ سب جمع ہوئے اور حساب ہو سب چلے، نہیں، اس کے مختلف مواطن ہیں اس یوم کے کہ جو 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہے.
جی، دن سے کیا مراد؟
دن سے میں نے ابھی بتایا نا، مرحلہ، اسٹیج. یوم کا لفظ جو ہے، یوم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نارملی دن کے لیے، لیکن دن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک مرحلے یا ایک سٹیج کے طور پر ہمارے زندگی میں یہ 24 گھنٹے آئے اور پھر یہ چیز ریپیٹ ہو گئی اور پھر سائیکل میں چل رہا ہے. تو مطلب ایک ایسا موقع اور مرحلہ ہے کہ جس میں ایک کام انجام پایا جائے، ایک سیشن کہہ لیجیے، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، کہ جس میں ایک پورا کام انجام پانا ہے، دیٹ از یوم، ایک یوم. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یوم ہے، یوم قیامت، یہ اس کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہے جو تم دنیا میں کاؤنٹ کرتے ہو. اور اس کے اندر مختلف مواطن ہیں، انہیں مختلف ٹھہرنے کی جگہیں، کہ پہلے لوگ ایک جگہ پر آئیں گے، پھر ایک جگہ پر آئیں گے، پھر ایک جگہ پر آئیں گے، اس طریقے سے موو کرتے جائیں گے ٹورڈز دیئر الٹیمیٹ ڈیسٹینی. الخلائق یومئذ فی مواطن یتفرقون، سب سے پہلے کیا مواطن ہیں کہ جس میں لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ جیسے سمجھ لیں کہ جب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ لوگ پائیں گے اپنے آپ کو ایک بالکل نیو اس میں جگہ پر، ایک بہت بالکل نئے مقام پر، کیونکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ جب وہ یوم قائم ہوگا تو اس دن زمین ایک دوسری زمین سے بدل جائے گی، والسماوات، اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل جائیں گے. یہ چیز. جی
سر، ایک سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن شریف میں بھی ذکر ہوتا ہے ہمیشہ کہ جسے جب قیامت ہوگی اور سب لوگوں کے حساب و کتاب جیسے ساری چیزیں جیسے کہ ہاتھ مطلب اپنی گواہی دیں گے اور یہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے نا مطلب کہ اللہ
علم خدا کے لیے دیکھیں بنیادی طور سے اگر ہم اپنی زندگی کے اس مرحلے پر یہ بات ریئلائز کر لیں کہ یہ پورے کا پورا سفر جو ہے نا یہ حقیقتاً میں ہی ہوں تو یہ بہت بہتر ہوگا جتنی جلدی انسان ریئلائز کر لے یعنی یہ میں ہی ہوں کہ ایک شعور ہے ایک احساس ہے اس شعور اور اس احساس کو ایک مقام اور منزل تک جانا ہے ٹھیک ہے اصل جو بات نظر آتی ہے نا وہ تقریباً اس سے سملر ہے کہ خدا اس پورے نظام میں فیسیلیٹیٹر ہے ظاہر ہے کہ خدا اس کا خالق اور رازق ہے اس کے بغیر یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا لیکن یہ میں ہی ہوں جو ایک اس کے بعد ایک ایک کے بعد ایک منزل تک پہنچتا جا رہا ہوں اس لیے خدا نے اس نظام کو ایسا رکھا ہے کہ میں ہی ہر مرحلے پر ایجوکیٹ بھی ہو رہا ہوں اور عارف بھی بن رہا ہوں اور عاقل بھی بن رہا ہوں اس طریقے سے یعنی اس میں خدا کو کچھ نہیں کرنا ہے خدا کا جو علم ہے وہ ازلی اور ابدی ہے اس کا یہاں انکلوژن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں ہی ہوں جو ہر مرحلے پر ایک نیو ڈگری نیو لیول آف اویئرنیس گین کرتا چلا جا رہا ہوں
لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسے تو انسان کی زندگی تو ایک جیسے وہ گیم ہوتا ہے کہ سانپ اوپر نیچے آ جاتا ہے اور لیڈر اوپر لے جاتی ہے تو کبھی آپ ترقی کرتے ہیں اسپریچولی اللہ کے ٹورڈز اور کبھی آپ پھر پیچھے آ جاتے ہیں
یہ ٹیمپریری حالتوں کی بات نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بات کی تھی ملکات کی یعنی ہم ٹھیک ہے ہمارے اس سفر میں زندگی میں ہم اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں وابل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میرے نفس کے اندر بہرحال ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے ثابت ایک ملکہ کوالٹی بن رہی ہے یعنی میری جو حالت ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہے لیکن اس کے باوجود میری ایک حالت بن رہی ہے جو حالت بن رہی ہے جو میرا ملکہ ڈیولپ ہو رہا ہے وہی ملکہ ہے کہ جو میں لے کے پھر آگے ٹرانسفر ہوں گا یعنی کہ جب میری یہ آزمائش کا دور ختم ہو جائے گا تو پھر میں انہی اپنے ملکات کو لے کے نیکسٹ اسٹیج میں ٹریول کر جاؤں گا ٹھیک ہے تو پہلا موتن کیا ہے پہلی سٹیج کیا ہے کہ جب خلائق اٹھیں گے قبروں سے متفرق ہوں گے اس وقت سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے یعنی جیسے جب اٹھیں گے اس نئی زندگی نئے عالم میں اپنے آپ کو دیکھیں گے وَيُكَلِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ایک دوسرے سے کلام کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے برزخی حیات سے نکل کر اس اخروی حیات میں آنا وَيَسْتَغْفِرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ کچھ ایک دوسرے سے پریشان ہو کے کلام کر رہے ہوں گے کچھ ایک دوسرے کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہوں گے أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانَ مِنْهُمُ الطَّاعَةُ فِي دَارِ الدُّنْيَا لِلرُّؤَسَاءِ وَالْإِتِّبَاعِ اور ان میں سے اکثریت کس کی ہوگی جو دنیا میں خدا کی اطاعت نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے رئیسوں کی اور بااثر لوگوں کی اتباع کر رہے تھے اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں وَيَلْعَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِيِ الَّذِينَ بَدَتْ مِنْهُمُ الْبَغْضَى اس وقت پھر جتنے بھی گناہگار ہیں وہ سب جو ہیں وہ لان تان کر رہے ہوں گے ایک دوسرے پر کہ بغض اور تعاونوا علی الظلم والعدوان فی دار الدنیا کہ وہ جو ایک دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی میں تعاون کرتے تھے المستکبرین والمستضعفین یکفر بعضهم ببعض کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلتے تھے ظلم اور زیادتی میں کچھ ان میں مستکبر ہیں کچھ مستضعف ہیں یہ سب کے سب ایک دوسرے کا انکار کریں گے وَيَلْعَنُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا اور ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں تو اسٹیج نمبر ون سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہوگا کہ جب قبر سے اٹھیں گے اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو یہ بدہواسی تاری ہوگی, کیونکہ اس عالم میں جانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ اب وہ سب گیا. وہ جو دنیا کے اندر جو سارا دھوکے بازی والا سسٹم تھا اور جو ہم لے کے, اب وہ سب گیا, اب حقیقت کا سورج طلوع ہو چکا ہے. جی وہ سب نظر آئیں گے, بالکل بالکل. دیکھیں اس میں ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے ملائکہ, ہو سکتا ہے آسمانی مخلوقات ہوں, کیونکہ قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو گرینڈ ڈے آف قیامت ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے, صرف انسانوں کے لیے جنات کے لیے نہیں ہے, اس میں ملائکہ وغیرہ وہ بھی شامل ہے, آسمانی مخلوقات بھی ہیں, یعنی کہ وہ بہت ہی گرینڈ ڈے ہے. وہ نہیں ڈسٹرکشن, نہیں ٹرانسفارمیشن, ٹرانسفارمیشن, ٹرانسفارمیشن انٹو اے ٹوٹلی نیو لائف ابھی تو پاسبل نہیں, سوال ہی نہیں, کوئی نہیں سوال ہی نہیں ہے اس کا کہ انسان اس کو کسی بھی طریقے سے امیجن کر سکے. اس کانٹیکسٹ میں مطلب یہ ہے کہ قیامت میں, جیسا میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت پڑھی کہ قیامت کی خاص بات کیا ہے, الارض اشرقت بنور ربها, قیامت کی خاص بات کیا ہے کہ والارض جميعا قبضته. تو اگر انسان کی نظر ہے, یعنی مجھ جیسے کی نظر یہ آ رہا ہے کہ زمین سورج کے نور سے چل رہی ہے, اگر کوئی حقیقی عارف ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں, زمین آج بھی رب کے نور سے روشن ہے. تو جو اس جگہ پر ہے, اس مشاہدے کی اس منزل پر ہے, وہ قیامت کے مرحلے پر ہے, اس کے لیے قیامت برپا ہے. اور اسی لیے خدا نے فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو الا من شاء اللہ, کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جس پر ان کا اس کا اثر نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں. سور کے لفظی معنی بیوگل, صرف انسان نہیں, من فی السماوات والارض, جتنے آسمانوں میں ہیں جتنے زمین میں, ہاں یعنی فصاعقا, یعنی اس کی ایک اتنی ہیبت ہوگی, یہ صاعقہ چمک کو کہتے ہیں کہ جیسے جب بجلی چمکتی ہے تو آپ کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتی, کچھ مدہوشی طاری ہو جاتی ہے. اگر بجلی میں گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو تو انسان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں, تو وہ کیفیت ہوگی.
تو اس طرح سے ڈاکٹر بھائی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جیسے جو ماڈرن سائنس آج کل کہتی ہے کہ مطلب جو میٹر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, سب انرجی, اور جو آپ جیسے کہتے ہیں ٹرانسفارم,
ظاہر ہے, تو اس میں تو تقریباً شک نہیں ہے. یعنی کل بھی جو میں آپ کے سامنے وہ پڑھ رہا تھا کہ جو آداب و صلات میں خمینی نے لکھا ہے کہ جو خدا کی طرف سفر کرنے والا ہے اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ ظاہر سے باطن کی طرف حرکت کرے. یعنی جو ظاہر میں اٹک کے رہ جاتا ہے وہ خدائی مسافر ہے ہی نہیں, یہ تو ہی قرآن نے بار بار کہہ دیا, تو الوژن اور ڈیلوژنز ہیں مینلی. ٹھیک ہے, تو یہ سٹیج نمبر ون, پہلا موتن جس میں سارے لوگ جمع ہو گئے, اور پھر ان میں سے کوئی کسی کے لیے جو اچھا ہے وہ مغفرت مانگ رہا ہے یا پناہ کے اپنے لیے پناہ طلب کر رہا ہے, مغفرت. باقی میکسیمم جو کل ہم بات کر رہے تھے نا 99% والی جو میں نے کہا تھا, زیادہ تر لوگوں کا تذکرہ کس میں, یا لعنت کر رہے ہیں یا پریشان ہے, یہ چاہے مستضعف ہو چاہے مستکبر ہو, سب اسی چکر میں مینلی میکسیمم. پھر اس کے بعد کیا ہے, تبرأنا منکم تبرأ ثم یجتمعون فی موطن آخر, اس کے بعد ان سب کو وہاں سے جمع کیا جائے گا ایک دوسرے موطن. ٹھیک ہے, یہ تو ابھی اٹھے ہیں, یہ پہلا, یہ سالت میں. اور سور کی ایک میننگ مطلب انہوں نے ابن عربی نے بیان کی ہے, تو بڑی بہت عجیب ہے وہ بات, اور میں اس لیے ابن عربی کے جملے کوٹ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ وہ خاصے متعون بھی ہیں, کہ ان کو کافی, اور ایون ہمارے شیعہ علماء بھی ان میں سے بعض جو ہیں فقہا خاص طور سے ان کو کافی کنڈیم کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہ جو امام خمینی یا یہ لوگ ان کو ایک تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن ابن عربی نے سور کی ایک بہت عجیب تعریف بیان کی ہے. دیکھیں کہ سور کی اگر آپ شکل کو دیکھیں تو سور جو ہے وہ ایک کنورجنگ پیسنج ہے اور ڈائیورجنگ پیسنج ہے, یعنی جس طرف سے آپ پھونکتے ہیں وہ پیسج چھوٹا ہوتا ہے, اور جس طرف وہ ہوا ٹریول کر رہی ہوتی ہے وہ ڈائیورج ہوتا چلا جاتا ہے. تو سور میں پھونکے جانے سے مراد یہ ہے کہ خدا لوگوں کو پش کر رہا ہے ٹورڈز آخرت. نفخہ فی الصور, سور میں پھونکا جانا, یعنی آپ سور میں پھونکے تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی ہوا جو ہے وہ آگے پش کر رہی ہے, اور جس کو پش کر رہی ہے دیٹ از گریجولی موونگ ان ٹو این ایکسپینڈنگ چینل. تو اس طریقے سے یعنی کہ انسان ایک تنگ سی جگہ سے, سور میں پھونکے جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ پش کیے جا رہے ہوں گے ٹورڈ دا گرینڈر اسکیل آف ایگزسٹنس. یعنی یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ نفخہ فی الصور کا مطلب یہ. تو اب اس کے بعد دوسرے مرحلے پر آئے, یجتمعون فی موطن آخر فیستنطقون فیہ, پھر ان کا نطق, اور وہاں وہ کیا کرنا شروع ہوں گے, واللہ ربنا ما کنا مشرکین. مشرک کہے گا کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہیں ہیں. اچھا اب اس میں دو باتیں کہ عام طور سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں اس جگہ پہ کہ یعنی جھوٹ بولنا, کہ عذاب کو دیکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں, کہ اب جب پتہ ہے کہ اب یہ کفر و شرک والا سارا نظام ختم ہو چکا ہے, یہاں گنجائش نہیں. لیکن آیت اللہ جوادی عملی نے اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا کہ وہ جو عالم آخرت ہے, عالم آخرت میں پاسبل نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بولے, بلکہ عالم آخرت انسان کے ملکات کے ظہور کا عالم ہے, یعنی جو انسان کی حقیقت ہے وہ نکل کے سامنے آئے گی. کیونکہ زیادہ تر انسانوں کے زندگی کی حقیقت ہی جھوٹ پر مبنی ہے, یعنی انہوں نے اپنی زندگی کی جو پوری بنیاد بنائی ہے, اور اسپیشلی کفار و مشرکین نے, وہ سچ پر ہی نہیں ہے, سچ ہی نہیں ہے اس میں. تو آخرت میں بھی جو کچھ ان سے صادر ہوگا وہ جھوٹ ہی ہوگا, کہ دنیا میں زندگی مشرکانہ گزار کے آئے اور وہاں کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے. تو یہ نہیں کہ وہ عذاب دیکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں, بلکہ وہ جس جگہ بھی جائیں گے ان سے کیا نکلے گا, جھوٹ نکلے گا, کذب و دروغ نکلے گا. تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ ظہور ملکات ہے, نہ کہ دیکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا اب جب انہوں نے یہ کہا, یعنی ابھی اس مقام پر پہنچنے کے بعد لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے, ابھی بات کر رہے ہیں یہ بولنا شروع ہوا, فیختم اللہ تبارک و تعالی علی افواہہم, جب انہوں نے یہ بات کرنا شروع کی اللہ نے ان کے منہ پہ مہر لگا دی. وَيَسْتَنْتَقُ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلَ وَالْجُلُودَ, اور اس کے بعد کون بولنا شروع ہوا, ان کے ہاتھ, ان کے پیر اور ان کی کھال, یعنی ان کا پیکر, کھال سے مراد پیکر پورا. فَتَشْهَدُوا بِكُلِّ مَعْصِيَةٍ كَانَتْ مِنْهُمْ, جلود ہاں جلد کی جمع, ہاں ٹھیک ہے, مطلب یہ وہی پیکر جو ہے انسان کا, اس کی وہ سب کے سب انہوں نے گواہی دی ہر اس معصیت کی جو وہ کرتا رہا تھا دنیا میں کر کے آیا. ثم يرفع عن السنتهم الختم, جب اس کے اعضاء و جوارے نے گواہی دے دی تب اللہ اس کی زبان پر سے مہر ہٹا لے گا. فیقولون لجلودهم, پھر وہ اپنے جلود سے یعنی خود اپنے پیکر سے بول رہے ہیں. اب یہ تصور ہمارے لیے مشکل ہے کہ انسان اپنے پیکر اور اپنی جلد سے بول رہا ہوگا, وہ خود اپنے جلود سے خطاب کریں گے لما شاہد تم علینا، یہ سورہ حمیمہ سجدہ کی آیتیں، لما شاہد تم علینا، تم نے ہم پر گواہی دے دی. اب آپ سوچیں وہ منظر کیا ہوگا کہ انسان کا خود اس کا پیکر اور وہ خود اس سے مخاطب ہے کہ لما شاہد تم علینا، تم نے کس لیے ہم پر گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء، ہمیں اس نے بولنے کی صلاحیت عطا کی جس نے ہر شے کو نطق عطا کیا. یعنی یہ آیت ایک لحاظ سے اتنی زیادہ کوشش کرنے والی ہے، خدا کا سب سے بڑا جاسوس کون ہے انسان پر؟ انسان کا اپنا جسم، جس کو ہم اپنا سب سے بڑا رازدار سمجھ کر اس کے ذریعے سے خدا کی معصیت کرتے ہیں، یہ خدا کا سب سے بڑا جاسوس اور نگران. کہ جب قیامت کے دن وہ بات آئے گی کہ لوگ کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے، خدا کہے گا زبان بند کرو اس کی، اور یہ تمام کا تمام جسم اور پورا کا پورا پیکر بولے گا کہ اس نے مجھ سے کیا کیا کرایا تھا. اور اس کا مطلب ہے کہ جسم گناہگار نہیں ہے، نفس گناہگار ہے. جسم کیا ہے؟ گواہ ہے، لشکر خدا ہے، خدا کی طرف سے گواہ ہے انسان پر یہ جسم. اس کو ہم اطاعت میں لگا لیں گے، یہ ہمارے لیے اس کی گواہی دے گا خدا کی بارگاہ میں. اس کو ہم معصیت میں استعمال کریں گے، یہ اس کی گواہی دے گا قیامت میں ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، یہ نمبر ٹو، سٹیج نمبر ٹو. ثم یجتمعون فی موطن آخر، اس کے بعد تیسری سٹیج پہ. اب تیسری سٹیج پر پہنچنے کے بعد اب حساب کا مرحلہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب آپ جمع ہو رہے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اب لے جائے جا رہے ہیں اس مقام کی طرف کہ اب حساب کتاب والی، جو میں نے ابھی سورہ زمر کی آیتیں پڑھی نا کہ انبیاء آئیں گے، کتاب رکھی ہے، باقاعدہ ایک جسٹس کا میدان ہے. اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس طرف جا رہے ہیں، پھر کیا ہوگا اسٹیج نمبر تھری میں؟ فَيَفِرُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، جب اس جگہ پر پہنچیں گے اسٹیج نمبر تھری میں، ایک دوسرے سے فرار کرنا شروع ہوں گے، بھاگنا شروع ہوں گے. فَيَفِرُّ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلْ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. کہ اس یوم میں کیا ہوگا کہ جب ایک انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی زوجہ سے، اپنے بیٹوں سے فرار اختیار کرے گا. ایک ایک رشتہ گنایا ہے خدا نے، ایک ایک رشتہ گنایا ہے باقاعدہ. جی، مطلب سوائے ان ہائی لیول لوگوں کے. وجہ اس لیے ہوگی کہ سب اپنے اپنے نفس کے لیے. اب حساب کا موقع آ رہا ہے نا، اب حساب کی بات آ رہی ہے نا، یعنی کہ تمہارے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا لاؤ سامنے. تو اس ڈر سے کہ کہیں کوئی دوسرا مجھ سے نہ مانگ لے، یہ تیسرا موطن ہے. یہ موطن سوم ہے کہ فرار کریں گے ایک دوسرے سے. دے بھی نہیں سکتے، اور مطلب ہے کہ دینا چاہتے بھی نہیں ہے، ہر ایک اپنے نفس میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا، پہلے مرحلے میں جب ایک جنرل وہ ہے کہ جب سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بات چیت کریں گے، اور زیادہ تر لوگ لان تان کر رہے ہوں گے، میکسیمم لوگ ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ وہ خود دنیا میں اطاعت خدا کے بجائے اپنے رئیسوں کی، پاور والے لوگوں کی، مال کی، اس کی اطاعت کر کے آئیں. اور اس میں مستضعف اور مستکبر سب برابر ہیں، یعنی یہاں پر کمزور، یہ نہیں کہ کمزور ہونا کوئی بہت اچھی بات ہے، مستضعف ہونا کوئی اچھی بات ہے. مستضعف صرف وہ فائدے میں رہ سکتا ہے کہ جو خدا کے رستے میں جہاد کرے، اور اس جہاد کے دوران اسے کمزور کر دیا جائے، صرف وہ کمزور خدا کی بارگاہ میں قابل تعریف ہے. ورنہ اور یہ کمزوری کوئی قابل تعریف صفت نہیں ہے، یہ کہ مستضعفین نہیں، مستضعف ہونا کوئی کوالٹی نہیں ہے، کیونکہ قیامت میں مستکبرین اور مستضعفین سب ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے. وہ کہیں گے تم نے ہم کو گمراہ کیا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تم کو کوئی زبردستی تھوڑی پکڑا تھا، تم خود ہمارے پیچھے آئے تھے لالچ میں. ٹھیک, تو یہ تیسرا موطن اب اس جگہ پر, اس جگہ پر جب یہ حساب والی بات ہے, اب وہ چیز فلا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اب اس جگہ پر آ کے پھر وہ ملائکہ اور وہ سب آنا شروع ہوں گے اور یہ کہا جائے گا اب کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی کلام نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کے پاس اذن رحمان ہے. اب تمہاری یہ بات چیت اور یہ سب باتیں ختم, کیونکہ اس سے پہلے خدا نے ان کو دکھا دیا. ٹھیک ہے, جو اہل معصیت کا شور و غوغا اور ہائے واویلا تھا ان کو ان کا جواب مل چکا, اور یہ بھی دکھا دیا گیا کہ تمہارا اب یہاں پر یہ سب کہنا ہے کہ ہم مشرک نہیں تھے, کافر نہیں تھے, یہ نہیں, بیکار ہے, کیونکہ یہ خود تمہارے جسم تمہارے اوپر گواہیں کہ تم کیا کر کے آئے تھے. اب وہ آیت اس کا اطلاق ہوگا کہ جب ملائکہ اور روح حاضر ہوں گے اور کسی کو اذن کلام نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو حق بات کرے گا اور جس کے پاس اللہ کی اجازت ہوگی. فیقوم الرسل, پھر انبیاء علیہ السلام قائم ہوں گے, جو سورہ زمر کی آیت ہے. ناؤ دا اسٹیج از گوئنگ ٹو بی سیٹ. فیشہدون فی ھذا المواطن, اور اس کے بارے میں پھر انبیاء گواہی دیں گے کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, کہ کیا وقت ہوگا وہ, کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, یہ پیغمبر اکرم کی بہت زبر عظیم فضیلت ہے اس آیت میں, سورہ نساء آیت نمبر 41, کہ رسول خدا شاہد شہداء ہیں, یعنی تمام انسانیت میں سے ہر امت پر ایک ایک شہید ہے, یعنی گواہ ہے ان کے اوپر, گواہ خدا کی طرف سے جو شاید بظاہر اس امت کے پیغمبر ہیں, اور ان تمام پر گواہ کون ہیں؟ پیغمبر اکرم ہیں. وجئنا بکا, اور ہم لائیں گے تجھے علی ہؤلاء شہیدا, ان سب پر شہید. شہید کا مطلب گواہ, ٹھیک ہے نا, گواہ بنا کر. یہ ہو گیا, اب یہ قائم ہو گیا. ثم یجتمعون فی موطن آخر, اس کے بعد ایک اور موطن ہے جہاں پر لے جایا جائے گا, جو تقریباً اب حساب بن رہا ہے نمبر 5, سٹیج نمبر 5. فیہ مقام محمد, اس جگہ پر مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہو المقام المحمود, جس کو خدا نے کہا ہے مقام محمود, تو وہاں پر اللہ کی ثنا ہوگی, ملائکہ پیغمبر کی ثنا کریں گے, رسولوں کی ثنا کریں گے, ہر مؤمن اور مؤمنہ کی ثنا کریں گے, تعریف بیان کریں گے. ابتدا کریں گے یبدأ بالصدیقین, یعنی غیر انبیاء میں سب سے پہلے جن کی ثنا ہوگی, تعریف بیان ہوگی, وہ صدیقین ہیں. والشہداء ثم بالصالحین, پہلے صدیقین ہیں, پھر شہداء ہیں, پھر صالحین ہیں. فَيَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور پھر ان کی حمد کریں گے تمام کے تمام اہل آسمان و زمین. اور یہ مطلب ہے خدا کے اس قول کا کہ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جی, اس سے اس میں جڑی ہوئی آیت ہے کہ خدا تجھے فطوبى لمن كان له في ذلك المقام حظ, توبہ ہے, برکت ہے, خوش نصیب ہے وہ جس کے لیے اس مقام میں سے کوئی حصہ ہے. یعنی جو پیغمبر اکرم کا مقام محمود ہے اس میں سے, کیونکہ تمام انبیاء, مؤمنین, صدیقین, شہداء, صالحین سب اس امبریلا کے ماتحت ہیں. فطوبہ لمن, اس کے لیے توبہ ہے کہ جس کے پاس اس مقام میں سے کوئی حظ ہے. وویل لمن لم یکن لہو فی ذالک المقام حظ ولا نصیب, اور ویل ہے, جہنم ہے, بدبختی ہے جس کے لیے اس مقام میں سے نہ کوئی حظ ہے نہ نصیب ہے. ف ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فِي مَوْتٍ آخر, اور پھر اس کے بعد ایک اور اسٹیج پہ لے جائے جائیں گے. وَيُدَالُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ وَحَاذَا كُلُّهُ قَبْلَ الْحِسَابِ, اور یہ جتنا کچھ تھا یہ سب کیا تھا؟ حساب سے قبل ہے. فَإِذَا أُخِذَ فِي الْحِسَابِ شُغِلَ كُلُّ إِنسَانٍ بِمَا لَدَيْهِ, اور جب حساب شروع ہوگا تو ہر انسان جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے علاوہ ہر چیز سے فارغ ہو جائے گا. یعنی جو کچھ انسان کے پاس ہے اس کے علاوہ اس کی توجہ کسی چیز کی طرف نہیں ہوگی, ہر چیز سے فارغ ہو جائے گا. اور نسأل اللہ برکتا ذلک اليوم, اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اس دن کی برکت کا. کم از کم مجھے, اور میں امید کرتا ہوں اپنے بھی انجوائے, کیونکہ اٹس ریئلی بیوٹیفل. یعنی قرآنی آیتوں کے سائے میں اور جس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا, بہت خوبصورت ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا اعتراض ہے, وہ بھی اسی سے ہی, کہ وہی کہتا ہے کہ وجوہ ہوئیں, یعنی قرآن کریم کی آیتیں, وجوہ ہوئیں یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ, کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو کھلے ہوئے ہوں گے, جن کی تراوت, ان کی خوشگواری نظر آ رہی ہوگی, اور وہ اپنے رب کی طرف نظر کر رہے ہوں گے, ناظر ہوں گے. اور پھر اس کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کہ خدا کو بصیرتیں درک نہیں کرتی جبکہ وہ بصیرتوں کو دیکھتا اور درک کرتا ہے. تو یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حساب ختم ہو جائے گا, یعنی کیونکہ اس کی کنٹینیویشن میں ہی بات آ رہی ہے کہ حساب آ گیا نمبر 6, اب حساب کے بعد سب کو اپنے اپنے گھر بھیج دیا, تو جب اولیاء خدا کو لایا جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ بعدما یفرغ من الحساب, جب وہ حساب سے فارغ ہو جائیں گے تو وہ آئیں گے, الى نہر یسم الحیوان, وہ آئیں گے ایک نہر کی طرف کہ جس کا نام حیوان ہے. قرآن کریم میں یہ آیت ہے کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. اچھا, حیوان کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ کہ وہ چیز جس میں حیات ہو, جو زندہ ہے, یعنی دار آخرت زندہ ہے. تو اس نہر کا نام, اچھا ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک لحاظ سے سمبولک ہیں, یعنی اس کو ہم کہیں کہ وہ لائے جائیں گے حقیقی زندگی کی نہر پہ جس کا نام حیوان ہے. یعنی اب حقیقی زندگی اب شروع ہو رہی ہے, اس نہر پہ لائے جائیں گے. فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ وَيَشْرَبُونَ مِنْهُ, اس حیوان نامی نہر میں وہ غسل کریں گے اور اس میں سے پیئیں گے اولیاء خدا. فَتَنْظُرُ وُجُوهُهُمْ اِشْرَاقًا, تو ان کے چہرے نورانیت سے, مطلب نور سے اور روشنی سے روشن ہو جائیں گے, اور اس کی تراوت اور خوشگواری ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہوگی. فَيَذْهَبُ عَنْكُمْ كُلَّ قَزْيٌ وَوَعْثٍ, اور ہر قسم کی جو بھی خرابی ہے, برائی ہے, نجاست ہے, سب ان سے دور ہو جائے گی. اور پھر ان سے کہا جائے گا ثُمَّ يُؤْمَرُونَ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ, اور اب اس کے بعد ان سے کہا جائے گا اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ, کہ جو فار ایور گڈنیس اور پیراڈائز ہو, ظاہر ہے اس کا تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. فمن ھذا المقام, پھر اس مقام سے, ینظرون الی ربہم کیف یصیبہم, کہ اس مقام سے وہ اپنے رب کی طرف نظر کریں گے کہ اس نے کیا ثواب عطا کیا ہے ان کو, کیا ثواب خدا کی طرف سے ملا. وَمِنْهُ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ, کہ اس میں پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمْ, کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ملائکہ ان کو سلام کر رہے ہوں گے. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ, یہ بھی سورہ زمر کی ان آیتوں کے آگے ہی ہے. ذَلِكَ أَيْقَنُوا بِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَالنَّظَرَ إِلَى مَا وَعَدَهُمْ رَبَّهُمْ, اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا جنت میں داخل ہونے کا. یعنی کہ جو خدا کی وہ ابدی اور نعمت ہے ہم اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, لیکن اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ دیٹ از ٹو گریٹ اے گفٹ. کہ جب یہ ملائکہ کا سلام اور یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اولیاء خدا یقین کی حالت کے واقعی جنت پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ جس مقام کا وعدہ تھا, جس مقام کی امید تھی, جس کے لیے اتنے مجاہدات, یعنی ظاہر ہے اولیاء جنت کے لیے مجاہدہ نہیں کرتے, لیکن کہ ایک حد متوسط کے طور پر جنت بھی ایک ڈیسٹینی ہے. تو وہ نظر الی ما وعدہم ربہم, اور پھر نظر کریں گے کہ جو ان کے رب نے ان سے وعدہ کیا ہے. یہ مطلب ہے خدا کے اس قول کا, الی ربہا ناظرۃ, یعنی کہ نہ خدا کو کسی فزیکل فارم میں دیکھنا بلکہ خدا کے وعدے کو دیکھنا, خدا کے ثواب کو دیکھنا, خدا کی رحمت کو دیکھنا. یہ حدیث طولانی ہے لیکن یہ کہ یہاں پر ہم رکتے ہیں. ختم سے مطلب نہیں, نہیں مسلمان ختم ہو جائیں گے کیا مطلب؟ وہی بات ہے نا, وہ مکس کرتے ہیں. یعنی کہ جس طریقے سے قیامت کے مراحل ہیں, مجھے یہ اس حدیث کو پڑھنے کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. یعنی قرآن کریم نے جو بہت ساری آیتیں بیان کی ہیں وہ ایک سنگل ایونٹ نہیں ہے. ہاں دخان والی جو چیز ہے وہ مے بی دیٹ از بگننگ آف سم تھنگ, پھر اس کے بعد جو اذا مطلب زلزلت الارض وزلزالہا دیٹ مے بی سم تھنگ ایلس. تو ہر چیز میں ایسا نہیں ہے کہ بس قیامت آئی ہو سب ختم ہو گئے, ختم نہیں ہونے والی بات ہو رہی ہے.
اس میں ایک یہ ایک وہ بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی ایک ایتھوپیئن کنگ ہوگا جو کعبے کو ڈسٹروائے کرے گا فائنلی, یعنی جو حضرت عیسیٰ اور سب کے.
لیکن ہم جس قیامت کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا, یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے. یعنی یہ تو وہ جو گرینڈ ڈے ہے جس کے لیے امام علی علیہ السلام نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ وہ یوم جو 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہیں, اور وہ یوم کب سے شروع ہوگا؟ جب انسان اپنی قبور سے اٹھائے جائیں گے فار دا فائنل ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی. یہ اس یوم کی بات ہے. لیکن اس میں جو سب سے خوبصورت چیز لگی وہ اس کا اسٹیج وائز بیان کرنا ہے, یعنی کہ جس میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاؤ انسان جو ہیں ہیومنز ول بی موونگ پروگریسنگ اہیڈ, کیسے آگے جائیں گے, کب کیا ہوگا, کس وقت کیا ہوگا. اور ایک اور بات بھی کہ جو یہ مطلب دوسرا موتن ہے نا, شاید اس کو میں اسکپ کر گیا, کہ پہلا تو یہ تھا کہ سب جمع ہوں گے, اس کے بعد کیا ہوگا کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ سیکنڈ اسٹیج میں کہ یبکون فی ہے, یعنی جب جمع ہوں گے لعنت ہوگی, تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس میں سب رو رہے ہوں گے, بکا کر رہے ہوں گے. شاید میں اس کو مکس کر گیا کیونکہ ایک لائن نہیں, یبکون فی اس میں بکا کر رہے ہوں گے انسان, چیخ چیخ کر رو رہے ہوں گے. اور اگر ان کی آوازیں اہل دنیا کو سنا دی جائیں یا ان تک پہنچ جائیں تو جمیع خلق لَأَزْحَلَتْ جَمِيعَ الْخَلْقِ عَنْ مَعَايِشِهِمْ, تمام کی تمام مخلوق اپنے زندگی کے کام کو چھوڑ کے حواس باختہ ہو جائے گی. اگر میدان محشر میں انسانوں کے جو دیکھیں گے کہ ہاں اب یہ کس جگہ پر ہمارے ہیں, وہ گریہ و بکا کریں گے. وَلَا تَصَدَّعَتْ قُلُوبُهُمْ فَلَا يَزَالُونَ يَبْكُونَ الدَّمْ, وہ رکیں گے نہیں خون کے آنسو رونے سے. جو یہ لوگ ہیں جو اٹھیں گے, فلا یزالون نہیں رکیں گے, یبکون الدم خون کے آنسو رونے سے. یعنی جب اس مرحلے کو دیکھیں گے اور وہاں پہنچ, پھر اس کے بعد یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جب وہ آئیں گے اور وہاں کہنا شروع ہوں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے اور خدا مہر لگائے گا زبانوں پر. یہ تھرڈ. تو انہیں اس لحاظ سے یہ بہت وہ سٹرائکنگ ہے کہ اگر انسان اس چیز کو ریئلائز کرے کہ जो इन दांतों में सब में बैन कर दिया गया है कि सेंस ऑफ लॉस कितना शदीद होगा
कि जब
यानी ये चैप्टर क्लोज है, ये वाला चैप्टर क्लोज है कि दुनिया की एकेडमी खत्म हो चुकी होगी।
उसको योमे हसरत
कहते हर शख्स अफसोस करे,
वो तो हर शख्स, लेकिन ये जो खून के आंसू रो रहे होंगे ये अहले मासियत हैं, अहले गुनाह हैं, अहले कुफ्र और शिर्क हैं। क्यों और उसकी वजह क्या है जो हमें समझ में आती है आइम्मा अलैहिस्सलाम की तालीमात से, कि देखें जिंदगी उस पर्चे का नाम नहीं है जिसमें एक दूसरे की जगह बैठ के इम्तिहान दे सकता है। ये बहुत अहम बात है, ठीक है, कोई किसी दूसरे की जगह बैठ के इम्तिहान नहीं दे सकता। हम खुद ही हैं कि जो बन रहे हैं और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब जब वो अपने अंदर देखेगा कि मैं क्या बना हूं, बात वहीं खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। असल चीज ये है, यानी ये नहीं है कि ये कोई पर्चा था कि जिसमें से आठ में से पांच सवाल सही कर दिए और तीन गलत कर दिए, और ये सब नहीं है, बल्कि हर शख्स वहां पर उठ के ये देख रहा होगा कि मैं क्या बना बन गया हूं, मेरी क्या हकीकत है। और जिस तरीके से इमाम खुमैनी ने इस बात को कहा और बयान किया कि कयामत का दिन इस कदर अजीब इस एतबार से भी होगा कि हर इंसान के अंदर नामालूम कितनी कितनी शक्लें नमूदार हो रही होंगी एक इंसान के नफ्स में। यानी मिसाल के तौर पर हर गुनाह की एक शक्ल है, हर नेकी की एक शक्ल है, एक बातिनी और मलकूती शक्ल व हकीकत है। तो जितना जितना कुछ जमा किया है अपने अंदर सब अपनी हकीकत के साथ बरामद हो रहा होगा, तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है वहां पे, बल्कि हर शख्स कफा बे नफ्से कल यौम अलैका हसीबा।
वो कुछ लोग जो जन्नत में एंटर होंगे वो उनसे पूछेगा कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर कैसे आ गए, और वो कुछ कहेंगे कि हम पता नहीं खास मुकर्रबीन में से थे तो हमें एंटर हो गए, ऐसी कोई हदीस है?
मैंने पढ़ी नहीं। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ी।
वो रिजवान से होगा, और उसके बाद कुछ इसी में वो आदमी थी जिसमें आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि वो जो दोज़ख में जो लोग डाले जाएंगे वो फिर आओ बुका करेंगे और उनको फिर वहाँ से जो है ना रसूल पाक पे लेके आएंगे और वो फिर कौसर के पास आएंगे।
अच्छा, मैंने नहीं, मेरा मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता, अब बताइएगा
जो है वो कुछ ऐसा दोज़ख में रहने के बाद।
नहीं, ये तो है कि कुछ ऐसे अफराद होंगे कि जो ईमान रखते होंगे लेकिन अपने गुनाह की बुनियाद पे जहन्नम में जाएंगे और फिर उसके बाद निकाले जाएंगे। हाँ, यानी कि ये सब तो अभी वो यौम है, फिर उसके बाद वो मीज़ान कायम हुई, किताब कायम हुई, फिर उसके बाद पैगम्बर अकरम का जो मकाम महमूद है वो सामने आया, फिर उसके बाद हिसाब किताब शुरू हुआ, और हिसाब किताब शुरू हुआ तो वहाँ पर फिर सेग्रीगेशन होना शुरू हो, फिर हर एक अपने अपने घर चला जाएगा, और फिर उसके बाद आगे ये कि जैसे औलियाए खुदा हैं कि जिनको जन्नत का मिल गया, परमिट मिल गया कह लें दुनिया की ज़बान में, इज़्ज़त मिल गया, तो फिर वो आएंगे, वो नहर हयावान है उसमें गुसल करेंगे, उससे पियेंगे, तो जितने भी असरात हैं यानी पिछली ज़िंदगी के, दुनिया के, बरज़ख के, जो भी असरात हैं वो सब के सब धुल चुके होंगे और वो प्योरली उस मलकूती निज़ाम में ज़िंदगी गुजारने के अहल हो चुके होंगे, और फिर उनसे कहा जाएगा कि अब आप जन्नत में दाखिल हो जाएं, और जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो सबसे पहले मलाइका सलाम करेंगे, और मलाइका के सलाम के बाद उन्हें मतलब बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि वाकई हम जन्नत में दाखिल हो चुके हैं, जन्नत तक पहुँच चुके हैं, और फिर वो खुदा के सवाब और खुदा के वादे को देखेंगे जो अल्लाह ने मोमिनीन के साथ किया है। शफात उसमें है ना, यानी कि जब आप फरमा रहे हैं ना कि जो मकाम महमूद है اور مقام محمود کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب تمام گواہ ہیں اور ان پر پیغمبر اکرم گواہ ہیں اور پیغمبر ہیں اور رسول اللہ کے رسول ہیں اور صدیقین شہداء، حقیقتاً اسی کا نام شفاعت ہے. یعنی جو جیسے میں نے بات کی کہ جو ولایت ہے اس ولایت سے جڑنا ہی شفاعت ہے. یعنی شفیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ہیلپ کرے، جو آپ کا ہاتھ پکڑے، جو آپ کو گائیڈ کرے. تو جو بھی رسول اور آل رسول کی ولایت سے، قرآن کی ولایت سے جڑ گیا ہے تو یہی تو شافعین ہے. تو یعنی جس کا اس جگہ پہ حظ ہے، نصیب ہے، حصہ ہے، وہ یقیناً اس شفاعت و ولایت سے فائدہ اٹھا کے وہاں پہنچ رہا ہے. شفاعت اس معنوں میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے جس معنوں میں ہم سمجھتے ہیں.
یوم حسرت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ کہ ایک دفعہ ہمیں پھر موقع دیا جائے کہ ہم واپس جائیں، وہ عمل نہ کریں تو جواب ملے گا کہ وہ امتحان کا یا وہ دنیا،
انہیں خدا کہے گا نہیں یہ نہیں، یہ نہیں ہے کل، یہ نہیں،
یہ اس سٹیج پہ ہے جہاں پہ وہ آہو بکا کریں.
آہو بکا تو مطلب ہے کہ آہو بکا سیکنڈ سٹیج ہے. آہو بکا سیکنڈ سٹیج پر ہے اور اس میں یہ آیت آپ نے نہیں بیان کی ہے یہاں پہ کہ یہ ہے، لیکن اس میں یہ بات سمجھ میں ان کو آ رہی ہے کہ ناؤ آل دیٹ جو ہم پیچھے سے کر آ گیا ہے سب فنش ہو چکا ہے. اور کیونکہ آخرت میں جب انسان اٹھے گا قبر میں تو اس کو اپنی حقیقت خود نظر آ رہی ہوگی. یعنی جتنے بھی اس کے ملکات یا کوالٹیز یا کیریکٹرسٹکس ہیں وہ تمام کی تمام اس کی حقیقت اس کی نظروں کے سامنے ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کسی کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہے
ایک سٹیج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء جو ہیں وہ تعریف بیان کریں گے لوگوں کی.
نہیں نہیں وہ نہیں، مطلب تعریف بیان کی جائے گی، اللہ کی ثنا، رسول خدا کی ثنا، یعنی اہل آسمان و زمین بیان کریں گے، ملائکہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد رسول خدا کے بعد انبیاء اور رسول، پھر مومن، ہر مومن اور ہر مومنہ. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ جب رزلٹ جب اناؤنس کرتے ہیں تو اس میں سب کے لیے کہتے ہیں نا، ہاں بھائی یہ کامیاب، یہ کامیاب، یہ آج کے دن، یہ خوشبخت. یہ تو ابھی اس کے لیے کہنا بہت مشکل ہے، میں اس کے کوئی سمپل جواب دے نہیں سکتا ہوں. لیکن اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارا زندگی کا پورا نظام ہے، یہ نظام آگے بڑھتے 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 اٹ ول انڈر گو ڈفرینٹ ٹرانسفارمیشن فیزز، اور پھر رفتہ رفتہ یہ چیز بدلتے 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 وہاں تک پہنچ جائے گی. لیکن ڈیفینیٹلی وہ ٹائم یہ ٹائم نہیں ہے، وہ جگہ یہ جگہ نہیں ہے. کہ اگرچہ کہ اس کے لیے عرض اور سماوات اور یہ وہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس بات کو بھی بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ جس عرض پر قیامت ہے وہ یہ عرض نہیں ہے، اور جو سماوات ہیں وہ یہ سماوات نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو عرض و سماوات کا نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور ایک نئی عرض اور ایک نیا پورا نظام اس کی جگہ لے لے گا. اور وہاں کے حوالے سے جس بھی ٹائم کی بات کی گئی ہے، اس ٹائم کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایٹرنل ہے، اس میں چیزیں خراب نہیں ہوتیں، اس میں چیزیں فنا نہیں ہوتیں، وہاں بقا ہے، وہاں دوام ہے، وہاں پرماننٹ لذت یا پرماننٹ تکلیف ہے، اینڈ سو آن. ظاہر ہے اس کا کوئی، اس سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے.
جیسے یہ جو ساری چیزیں، جیسے اس میں بتایا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے جو گروہ کے بارے میں بتایا ہے کہ جو آؤ گا کریں گے، چیزیں کریں گے، تو مطلب اس کی
ये नहीं की जा सकती कि अगर इमाम का ज़हूर होगा तो
ये सब उससे बहुत आगे की बातें। मैंने जो मैदान महशर और क़यामत है ये ज़हूर के बहुत बात की बात है, यानी ये वो उस वक्त की बात हो रही है कि जब तमाम मखलूकात को जमा कर लिया जाएगा एक जगह पे, कि अब जितना कुछ भी तुम्हें अमल करना था, जितना कुछ भी तुम्हें काम करना था, वो सब कुछ कर करा के ख़त्म हो गया। नामा अमाल क्लोज्ड, दारुल अमल बंद, ये जो एकेडमी हमने बनाई थी इस पे ताले लग गए, ख़त्म हो गया, अब हिसाब के लिए आ जाओ। बदी नहीं रहेगी, मतलब उसके असरात रहेंगे, वहां पर कोई बदी थोड़ी कर सकता है।
नहीं, मतलब इस दुनिया से जब कन्वर्जन होगी वहां पे, तो मतलब ये कि आखिर वक्त तक यहां पे अच्छाई के साथ बुराई रहेगी।
हाँ,
ये चीज
ये एक, हाँ बज़ाहिर तो ऐसा ही है, क्योंकि ये जो लाइन है ना ट्रांसफॉर्मेशन वाली, जो स्टेज है ना, ये ब्लर्ड है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, ये एक स्मूथ प्रोसेस है या इसमें एक एब्रप्ट मतलब स्टॉप है फिर रिनोवेशन है। ये चीज़ बाहर जो बुजुर्गान है शायद उनको पता हो ये बात।
तो जैसे इसके बारे में कोई मतलब इसके पीछे कोई हिकमत है, ये क्या है कि इंसानों को और जितने भी हमारे अंबिया भी हैं मासूम भी, इनको भी इस बारे में बताएंगे कि
इसलिए कि ये वक्त है ही नहीं ना, वक्त के उस पर प्लान पे ही आते ही नहीं है ना, यानी कि इस जिंदगी का जो इटर्नल लाइफ है उसका प्लान ये नहीं है कि हाँ इतने करोड़ साल गुजर जाएंगे और इतने मिनट गुजर जाएंगे तो फिर ये होगा, ये नहीं है, बल्कि ये तमाम की तमाम चीज़ें कंडीशन बेस्ड हैं, न कि टिक बेस्ड हैं। अब वो कंडीशंस कब पूरी होती हैं, कैसी पूरी होती हैं, उसका इल्म खुदा के सिवा किसी को है नहीं है, इस वजह से ये अननोन है। और इसमें इन द एंड क्या होना है, इन तमाम चीज़ों की क्या हकीकत है, वो भी एग्जैक्टली नहीं पता है। वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि शायद बहुत ही मखसूस हज़रात को खुदा ने इल्म अता किया हो, वरना तो नहीं खबर।
जो मुद्दे जब उठेंगे कब्रों से और एक दूसरे को देखेंगे पहचानेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये बदन के साथ या मतलब
अपनी हकीकत के साथ, यानी कि जो मेरा नफ्स है वो अपनी हकीकत के साथ उठेगा, यानी नफ्स ने जितना कुछ जो कुछ भी अपने आप को बनाया है वो उस पूरी हकीकत के साथ बेदार होगा अपनी कब्र से। सूरह यासीन में ये बात है कि नहीं मिनल अजदास से मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसलून, लेकिन उसमें उसकी कैफियत नहीं बयान की है खुदा ने,
लेकिन उसको जो ट्रांसलेशन में लिखते हैं वो सन ड्राइड बॉडीज लिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही हो।
यानी कि उसमें इंसान का नफ्स अपने मलेकात के साथ उठेगा, यानी नफ्स हकीकतन बेदार होगा, जिस तरीके से कि उन आयतों में हमने देखा ना कि जिस्म जो है ये लिबास की मानंद है, जो मेरा जिस्म है ये मेरी हकीकत नहीं है, बल्कि अगर हम कुरानी आयतों को देखें तो ये जिस्म एक्चुअली मेरे ऊपर गवाह है और मेरा टूल बॉक्स है, ना कि ये मैं हूँ। तो जब इंसान क़यामत में उठेगा तो अपनी हकीकत के साथ उठेगा, यानी उसके नफ्स के अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ होंगी वो सब की सब इस लेवल तक पहुंच चुकी होंगी कि उनकी अपनी एक एक हकीकत होगी, उनके साथ बेदार होगा इंसान।
तो जो बरज़ख का सफर जो है, इसमें इसके अंदर इंसान की क्या?
बरज़ख की सिग्निफिकेंस ये है कि ज़्यादातर इंसान जब दुनिया से जाते हैं तो इनकम्प्लीट होते हैं, या उनके अंदर उनका जो पोटेंशियल है वो कम्प्लीटली फुलफिल नहीं होता। तो बीच में जो बरज़ख का दौरानिया है वो इसलिए है कि जो पोटेंशियल है, यानी कि जो बीज आपने डाले हैं इस दुनिया की ज़िंदगी में, वो पूरे दरख्त बन जाएं, फल देने लगे। चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो,
जिस्म जो है जैसे लिबास है नफ्स का, इसमें